بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ اس کا نصف حصہ گزر چکا، پلک جھپکنے کی طرح سے رمضان کا نصف حصہ گزر چکا، اب نصف آخر رہ گیا ہے اور اگلے جمعہ تک ہم آخری عشرے کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر جو رحمتیں برکتیں رکھی ہیں وہ نہ زمانے صحابہ کے ساتھ خاص تھی نہ پرانے زمانے کے ساتھ، بلکہ وہ تمام تر رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی رکھی ہے اور قیامت تک جب تک رمضان آئے گا یہ رحمت کی بارشیں اللہ کی طرف سے ہوتی رہیں گی اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے لکھے جائیں گے. اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا معاملہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کی قدر کو جانیں، اس مبارک مہینے کے قیمتی لمحات کو قیمتی سے قیمتی بنائیں. انسان کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے مبہم رکھا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. زندگی کے اندر اللہ نے رمضان دیا، اب اگلی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے رمضان کا میسر ہونا یہ اللہ کی طرف سے مقدر والوں کی باتیں ہیں. اگر رمضان میسر بھی ہوا تو کیا ضروری ہے کہ آدمی صحت مند رہے؟ کیا ضروری ہے کہ آدمی کو مشغولیت نہ آئے؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے رمضان بھی دیا، صحت بھی دی، مشغولیت بھی نہیں دی، کام کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اپنے لیے اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں کو اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اللہ کی طرف سے منادی نے اعلان لگا دیا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کی طرف بڑھنے والے خیر کی طرف بڑھنے والے کو آگے بڑھتا ہے، وہ باغ الشر اقصر، اے برائی کی طرف جانے والے تو پیچھے ہٹ. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے. ابھی بھی ہمارے کچھ بھائی وہ لوگ ہیں جن کو اس رمضان کی سعادت سے مالا مال ہونے تک ان کو موقع نہیں ملا، انہوں نے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے ابتدائی رمضان میں پوری چستی دکھائی تھی اب ان کے اندر کچھ سستی اور کاہلی نظر آنے لگی. رمضان کی تراویح کا جہاں تک معاملہ تھا اس کے اندر کوتاہی کس لیے ہو رہی ہے جبکہ صرف اس مہینے کے اندر ادا کی جانے والی عبادت ہے. رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں تراویح کی عبادت ادا نہیں کی جاتی، تو ایک مہینہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم اس مہینے کے اندر قیام کرو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس مبارک مہینے میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کی طرف سے بخششوں کا، رحمتوں کا اعلان ہو رہا ہے، اور غفلت میں پڑے ہوئے اگر غفلت ہی میں رہیں تو ان سے زیادہ محروم اور ان سے زیادہ بے عقل کون ہو سکتے ہیں. عنایات مالک کی طرف سے ہو رہی ہیں، بارشیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن بندہ اپنے آپ کو اگر محروم رکھنا چاہے تو پھر اس سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کے ساتھ ایک خاص معاملہ قرآن پاک کے نزول کا ہے. قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جس قرآن پاک کو لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے رہنمائی اور لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اس کے اندر سمجھائے گئے. یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو جب اتارا
تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مہینے کے اندر رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. جبریل سناتے تھے جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے نزول کی تمام آیتیں آپ ان کو سنا دیتے تھے. سلف کے معمولات میں ہے کہ قرآن پاک کی رمضان کے اندر کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. عام دنوں کے اندر جو تلاوت کا معمول ہوتا تھا اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہوتا تھا. ہمیں اپنی اس مادی زندگی کے اندر اور اس مادیت سے بھری زندگی کے اندر ان لوگوں کے جب حالات ہم سنتے ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے کرتے تھے, لیکن کرنے والوں کے لیے موقع ہے, کرنے والا چاہے تو کر سکتا ہے. کسی سے رمضان میں ہر دن ایک قرآن پاک کا ختم کرنا منقول ہے تو کسی سے دو دو قرآن پاک کے ختم کرنے کا معمول ہے. آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت میں آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے. قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن پاک ہم سے کیا چاہ رہا ہے, یہ سب جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو قرآن پاک پر عمل کرنا کیسے ہوگا. جب تک قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم نہیں سمجھیں گے قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہو سکتا. جب ہم تعلیمات کو سمجھیں گے پھر اس کو زندگیوں کے اندر اتارنا بھی آسان ہو جائے گا, اور اللہ کے اس کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ہمارے اندر توفیق بھی ہو جائے گی. ہم نے اس کلام کو نہ پڑھا نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا, اتنی جب زیادتی کرتے رہے تو پھر اللہ کے بندوں تک اس کے کلام کو پہنچانے کے سلسلے میں تو ہم کوتاہی کر ہی رہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اور اس مبارک رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق عنایت فرمائے. رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایک عمل خاص بھی ہے, وہ دعا کا اہتمام. دعا کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو شہرت سے بھی بندے سے قریب ہیں, بندہ ہمیں جب بھی پکارتا ہے ہم تو اس کے قریب ہوتے ہیں, اس کی ہر آواز کو سنتے ہیں. آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو, اندھیرے میں بیٹھا ہو, پہاڑ میں بیٹھا ہو, جنگل میں ہو, پانی کے اندر ہو, پہاڑوں کے اوپر ہو, ہوائی جہاز سے اڑ رہا ہو, فضا ہو, خلا میں جا رہا ہو, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آواز سن رہے ہیں, بندے کی فریاد کو سن رہے ہیں, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. لیکن رمضان کے ساتھ ایک اور خصوصیت یہ بھی کہ افطاری کے وقت کی جانے والی دعا کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بتایا. اللہ نے جن لوگوں کی دعائیں رد نہ کرنے کا فیصلہ کیا, یعنی جن کی دعائیں قبول کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا, اس میں سے ایک روزے دار ہوتا ہے جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے. بندے کا اس وقت دعا کرنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ بندہ میری خاطر پورا دن بھوکا رہا, پیاسا رہا, پیاس کی شدت کو برداشت کی, بھوک کی تکلیف کو برداشت کی, اپنی خواہشات کو ترک کیا, میرے لیے کیا, اب یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میں کیوں نہ دوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی اس میں سے روزے دار جب وہ افطاری کے وقت دعا کرے. افطاری کا وقت, افطاری کے سامان کی تیاریوں میں خریدنے میں کہیں ضائع نہ ہو جائے, اس وقت کو, آخری وقت کو دعاؤں میں گزارا جائے. اپنے لیے, اپنے چلے گئے والدین کے لیے, مسلمان بھائیوں کے لیے, جہاں جہاں پریشان ہیں مسلمان بھائی ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہم اس وقت میں دعا کرنے والے ہیں. شہری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں, باقی دنوں میں شاید اٹھنے کا موقع نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. اللہ کے کچھ بندے تو وہ ہیں جو ہر وقت رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن باقی دنوں میں اگر نصیب نہیں ہوتا تو روزے کی مناسبت سے, شہری کی مناسبت سے تو اٹھتے ہی. سحری کا جو وقت ہوتا ہے رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں. اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے روزانہ, رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے, رات کے آخری پہر میں صبح ساجد سے پہلے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے, آدمی اس وقت اللہ سے اپنے مالک سے اپنی مرادوں کو اپنی ضرورتوں کو اپنی حاجتوں کو جب مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. شرط بس یہی ہے کہ پیٹ میں جانے والا لقمہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے, حرام کا لقمہ جا کر دعا کریں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تو رات کا آخری پہر بھی سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے, افطاری کا جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے. رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے خصوصیات سے نوازا, پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, آخری عشرہ, لیلۃ القدر, قرآن پاک کا نزول ہو, جو بھی ہو, ہر طرف سے اللہ نے اس کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازا. اس مبارک مہینے کے اندر دو عظیم ترین غزوے ہوئے, 17 رمضان کو سن 2 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے دوسرا سال ہوا تھا, دوسرا سال کا جو رمضان تھا اس وقت اسلام کی عظیم ترین جنگ لگی غزوہ بدر, اور اس غزوے کے اندر مسلمان بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے تھے, کوئی سامان نہیں تھا, کوئی ہتھیار نہیں تھے, کوئی اسباب نہیں تھے, بلکہ بات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے, تجارت کے قافلے پر شکو مارنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ میں تبدیل کر دیا. اللہ کے نبی بہت پریشان تھے کہ ان کا کیا ہو جائے گا, میرے صحابہ کا کیا ہو جائے گا. اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ان تم لکھا دیے آپ دلندوں پر, یہ چھوٹی سی ٹکڑی لے کر میں آیا ہوں, اگر آج ہی ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں رہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب تھے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی کفا کر مناجات رب پر, آپ کا اللہ سے مناجات بس کر دیجیے, مناجات اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے. اللہ کی طرف سے مدد اتری, آسمان سے بھوشتے اترے, قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان کر دیا, اور مسلمانوں کو اس وقت فتح ہوئی, ایسی فتح جو دنیا کی تاریخ میں عظیم ترین پر بے سر و سامانی کے ساتھ جنگ لڑی گئی ہے. مقابل والا لشکر کافی مضبوط ہے, تعداد کے اعتبار سے, ہتھیار کے اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے, جنگ کی تیاریوں کے اعتبار سے, اس فوج پر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ٹکڑی کو مسلمانوں کی جو 313 کی تعداد میں تھے اللہ نے ان کو پتا عطا کی, 14 صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر, اور جو لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے شرکاء بدر, اسماء بدرین جن کو کہتے ہیں, امت کے اندر عشر مبشرہ کے بعد سب سے افضل ترین لوگ اگر کوئی ہیں تو شرکاء بدر, جو حضرات جو صحابہ جن کے بدر میں شہید ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے اتنا راضی ہوا, اتنا خوش ہوا, کہا کہ تم جو چاہو کرو تمہاری مغفرت ہوگی. جیتے جی ان کو مغفرت اور جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی, اس لیے کہ اللہ ان کے اس عمل کا خوش ہوا تھا, حق و باطل کا فیصلہ اس دن ہوا تھا جس سترویں رمضان کے واقعات پیش آیا تھا. اسی طرح سے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک عظیم فتح ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھوایا تھا اس صلح نامے کی خلاف ورزی کی تھی مشرکین نے, مکہ کے لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی, چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 8ویں سال مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے 8ویں سال آپ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے صحابہ کے عظیم لشکر کو لے کر آئے تھے, 10,000 کا لشکر, اور مکہ مکرمہ میں ایسے داخل ہوئے ہیں کہ پورے مکے والوں پر خوف داخل ہو گیا. ایسے مکے میں آپ داخل ہوئے, کوئی غرور اور فخر نہیں ہے کہ لوگ دنیا والے جب میل کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو زمین کی طرف جھکائے ہوئے اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. جب چاروں طرف حضرات صحابہ میں مہاجرین و انصار کی جماعت تھی, ایک ایک اشارے کے منتظر تھے. آپ ایک اشارہ فرما دیتے جس کا چاہے یہ صحابہ سر قلم کر سکتے تھے. اللہ کے نبی جب مکے میں داخل ہوئے ہیں, مشرکین مکہ نے پہلے ہتھیار ڈال دیا اور اللہ کے نبی نے اس مقدس سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کر دیا تھا. پھر آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے, کعبے کے اندر جو بت رکھے گئے تھے اس کو آپ نے نکالا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آیا باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے. یہ کہتے کہ آپ اپنے آقا سے اشارہ کر رہے تھے بتوں کی طرف, خود گر رہے تھے. پھر بتوں سے اور اس کے اندر آگے کا تصویروں کو آپ نے نکال دیا, اس کو پاک کیا. قیامت تک کے لیے اس مقدس گھر کو جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا, سیدنا ابراہیم نے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا, اس مقدس گھر کو آپ نے پاک و صاف کیا. شرک سے, بت پرستی سے, توحید کے لیے اس کو خالص کر دیا گیا. اس وقت کفار مکہ, مشرکین مکہ, سرداران مکہ پریشان تھے کہ آج ہمارا کیا ہونے والا ہے, آج ہماری کیا ہوگی. ابو سفیان پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امن مل گیا. سردار تھے, سردار آدمی ہمیشہ سرداری چاہتے ہیں. اللہ کے نبی ایسے وقت میں بھی ان کو سرداری دے رہے ہیں. ابھی کلمہ شہادت پڑھا کر کچھ کیا نہیں تھا, کوئی عمل نہیں کہتے اسلام کا, لیکن ان کی سرداری کو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی باقی رکھا. اور کہا جس نے اپنا گھر بند کر دیا, دروازہ بند کر دیا, اس کو امن مل گیا, جو ہمارے مقابلے پہ آئے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی. اس طرح سے بغیر کسی خون خرابے کے اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کو پتا کیا, اور مکہ مکرمہ کی اس کعبۃ اللہ کی چابی کو جن کے پاس تھی عثمان بن ابی طلحہ, ان کو بلایا, ان سے چابی لے کر آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. دروازے کو کھول کر کے پھر اس کو پاک و صاف کر کے دروازہ بند کیا. پھر عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا کہ یہ جو تمہاری امانت تمہارے حوالے کی جاتی ہے. مکے میں جب تک تھے اس وقت عثمان سے کہا تھا کہ مجھے کعبے میں داخل ہونے کا موقع دو, تو کہہ رہے تھے کہ نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا جب وہ وقت ہوگا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا. اس وقت عثمان نے کہا تھا قریش کی ذلت کا وقت ہوگا. اللہ کے نبی نے بتایا نہیں, قریش کی عزت کا وقت ہوگا. اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے اوپر کعبۃ اللہ میں ہیں, اعلان کر رہے ہیں, لوگ انتظار میں ہیں کہ کیا اعلان فرماتے ہیں آپ. مکے کے لوگ, آپ کے رشتے دار جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا, طرح طرح سے اذیتیں دی تھی, تکلیفیں دی تھی, اور اتنا پریشان کر دیا تھا کہ اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے تھے. آج وہ سب سامنے ہیں, اور حضرات صحابہ 10,000 کا لشکر ہے, ایک اشارے کا منتظر ہے کہ آپ اشارہ فرما دیں گے تو ان سبوں کو جو ہے سر قلم کر دیا جائے اور ان کی جو ہے سروں کا مینار بنایا جائے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, لا تسریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے. میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا, آج میں تم سے وہی کہتا ہوں کہ ہر عمان تم الخلفاء, تم سب آزاد. اس طرح سے اللہ کے نبی نے اس عظیم فتح کو اس مبارک مہینے کے اندر انجام دیا. اسلام کی تاریخ کو جب پڑھا جائے گا, ہماری اپنی تاریخ اس سے جب ہم واقف نہیں ہوں گے تو بربادی کی طرف جائیں گے. جب اپنی تاریخ سے ہمیں واقفیت ہوگی, ہم نے کیا کیا تھا, ہمارے اسلاف نے کیا کیا تھا, صحابہ نے کیا کیا تھا, اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا, کیسے زندگیاں گزاری تھی ہمیں معلوم ہی نہیں. دنیا کے اندر جب آئے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف دنیا ہی کمانا ہے اور دنیا ہی کے لیے وقت دینا ہے. ایک مختصر تعداد ان لوگوں کے بیچاروں کی جو ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان سب چیزوں سے غافل ہیں. جنہیں قطعاً ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے, تاریخ کا مطالعہ کرنے کی بھی انہیں فکر نہیں ہے, انہیں قرآن پاک پڑھنے کی بھی فکر نہیں ہے. دوستو ہماری بدعملیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اگر عذاب آئے تو پھر شکایت کا کوئی موقع نہیں. اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے والے ہوں, لوگوں کے اندر زندگی کی تبدیلیاں ہوگی. ایک بلوغ تک کی زندگی ہوتی ہے جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے آدمی کا. بلوغ کے بعد کی زندگی تبدیلی کی زندگی ہوتی ہے, ہر عمل پر آپ کو حساب دینا. جوانی کی زندگی ختم ہوئی, بڑھاپے میں آ گئے, ہاتھ پیر کمزور ہوئے, عبادت نہیں ہو سکتی, کمزوری ہے, اٹھا نہیں جا رہا ہے, بیٹھا نہیں جا رہا ہے, لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ایک تبدیلی وہاں ہوتی ہے, ایک تبدیلی رمضان کے آنے کے بعد ہوتی ہے, ایک تبدیلی حج کے کرنے کے بعد ہوتی ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اندر تبدیلی جاتا ہے, ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش چاہنے والے ہوں. اس مبارک مہینے میں ہم اپنی بخشش کروا ہی رہے اللہ سے, اتنا روئے اللہ کے پاس, اتنا گڑگڑائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر رحم آئے. تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. بندہ اپنے مالک کے سامنے رو رہا ہے, اپنے اللہ کے سامنے رو رہا ہے, اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہے, عذاب قبر سے ڈر رہا ہے, جہنم کے عذاب سے ڈر رہا ہے, قبر کے عذاب سے پناہ چاہ رہا ہے, جہنم کے عذاب سے پناہ چاہ رہا ہے. یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے, مومن سستی نہیں کرتا. غیر رمضان اور رمضان ایک نہیں ہوتا مومن کے لیے. مومن رمضان کی اوقات کی قدر و قیمت کو جاننے والا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان پر آنے والا نصیب فرمائے. آمین.